شاہ رخ اسلم صاحب کون ہیں؟ شاہ رخ اسلم صاحب آگے آ جائیں اور ان کے ساتھی جو ہیں احسن جاوید صاحب اور شاہد اختر صاحب حبیب حسن صاحب یاد آگے آ جائیں. اور نور الامین صاحب آپ ہیں؟ اچھا. اور محمد زکریا ولد عبد الجبار آگے آ جائیے. اور الطاف حسین اور نور حسین یہ آگے آ جائیں. اور شاہد اختر اور بھی بھائی پہلے سے جو لیا کریں اجازت تو اس کے بعد پھر آیا کریں, یہ اچانک پہنچ جاتے ہیں. محمد حارث کون ہے؟ آپ کا تو کوئی علم تھا نہیں پہلے, نہ کوئی آپ نے اطلاع دی. جی اچھا. اور محمد عامر خان. اچھا. محمد زکریا ولد عزیز الرحمن صاحب کون ہیں؟ آپ نے امامہ حمید اللہ سے اجازت لی ہے کہ ان کا نکاح محمد حارث صاحب کے ساتھ کیا جائے جس کا مہر 25,000 روپے عند طلب واجب الادا مہر ہے. کیا آپ نے ان سے اجازت لی ہے کہ ان کا نکاح اس مہر پر کیا جائے؟ آپ کے ساتھ محمد رضوان اور محمد ثناء اللہ تھے, کون ہے؟ آپ کی موجودگی میں اجازت دی ہے انہوں نے. اچھا. اور محمد عامر خان کون ہے؟ ضیاء الرحمن صاحب اور حفیظ الرحمن اور خلیق الزماں. ضیاء الرحمن صاحب آپ نے اجازت لی ہے کہ محمد وسیم صاحب کی بیٹی عائشہ کا نکاح محمد عامر خان سے کیا جائے. آپ نے عائشہ سے اجازت لی ہے اس کی کہ ان کا مہر 1 تولہ سونا ہوگا یا اس کے برابر رقم ہوگی, وہ معجل ہوگی؟ معجل ہوگی یعنی فوراً واجب الادا ہے یا عند طلب؟ عین والا تو لکھا کریں نا اس میں, یہ پہلے دکھایا کریں. ہمارے ہاں پہلے یہ لگتی ہے پرچی. اور نور الامین صاحب آپ ہیں, آپ کے ساتھ محمد زکریا ولد عبد الجبار. آپ نے اجازت لی ہے پروین سے جو نور حسین صاحب کی بیٹی ہیں کہ ان کا نکاح نور الامین ولد سید عالم سے کیا جائے اور مہر اس کا 1.5 تولہ سونا بصورت زیور ہے 22 کیرٹ والا. آپ نے اجازت لی ہے. آپ کے ساتھ الطاف حسین اور نور حسین بھی تھے, کہاں ہیں وہ؟ آپ کی موجودگی میں انہوں نے اجازت دی ہے. شاہ رخ اسلم صاحب آپ ہیں, آپ کے ساتھ وکیل جو دلہن کے احسن جاوید صاحب. آپ کیا رشتہ ہے آپ کا؟ بھائی ہیں؟ والد موجود ہیں؟ یہاں موجود ہیں؟ اچھا. ان کی اجازت سے ہو رہا ہے. اور آپ نے اجازت لی ہے زارا جاوید سے کہ ان کا نکاح شاہ رخ اسلم سے کیا جائے جس کا مہر 10 گرام سونے کا زیور ہے. جی 50,000 روپے. اچھا, اس کے عوض میں 10 گرام سونے کا زیور. ان سے اجازت لی آپ نے؟ انہوں نے اجازت دی. شاہد اختر حبیب حسن آپ کی موجودگی میں اجازت دی گئی. اچھا. شاہ رخ کون ہے؟ قریب ادھر آ جائیے سامنے. بس ہو گیا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: النكاح من سنتي، وأنه قال: وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. شاہ رخ اسلم صاحب، میں نے محمد جاوید خان صاحب کی صاحبزادی زارا جاوید کا نکاح آپ کے ساتھ کیا، جس کا مہر 50,000 روپے پاکستانی ہے، جن کے عوض 10 گرام سونے کا زیور 22 کیرٹ والا رخصتی کے موقع پر ادا کیا جائے گا. کیا آپ نے یہ نکاح اس مہر کے ساتھ قبول کیا؟
ہاں، میں نے قبول کیا.
نور الامین صاحب، میں نے جناب نور حسین صاحب کی صاحبزادی پروین کا نکاح آپ کے ساتھ کیا، جس کا مہر 1.5 تولہ سونا ہے، جو بصورت زیور 22 کیرٹ والا ادا کر دیا گیا ہے. کیا آپ نے یہ نکاح اس مہر کے ساتھ قبول کیا؟ ماشاءاللہ. محمد عامر خان صاحب، میں نے محمد وسیم صاحب کی صاحبزادی عائشہ کا نکاح آپ کے ساتھ کیا، جس کا مہر 1 تولہ سونا ہے 22 کیرٹ والا، یا اس کے برابر رقم ہے جو معجل ہے، یعنی یا تو فوراً ادا کی جائے یا عند طلب ادا کی جائے. کیا آپ نے یہ نکاح اس مہر کے ساتھ قبول کیا؟ زور سے بولیں. محمد حارث صاحب، میں نے جناب محمد حمید اللہ راہی، محمد حمید اللہ صاحب کی بیٹی امامہ حمید اللہ کا نکاح آپ کے ساتھ کیا، جس کا مہر 25,000 روپے پاکستانی ہے، جن میں سے 5,000 روپے نقد اور 20,000 روپے عند طلب ادا کیے جائیں گے. کیا آپ نے یہ نکاح اس مہر کے ساتھ قبول کیا؟ ماشاء اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے جو نکاح اس مجلس میں ہوئے ہیں، اپنے رحمت سے ان کو مبارک فرمائیے، جانبین کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائیے، دولہ دلہن کے درمیان ہمیشہ محبت، مودت، اتحاد، اتفاق قائم رکھیے، دونوں کے مزاجوں میں موافقت پیدا فرما دیجیے، دونوں کو ازدواجی زندگی کی مسرتیں اپنے رضاء کامل کے مطابق عطا فرمائیے. اے اللہ، ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، ناچاقیوں سے ان کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ، دنیا کی رحمتیں ان کو عطا فرمائیے. یا اللہ، تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیے. سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، سب کی مشکلات کو آسان فرما دیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلي وصحبه وبارك وسلم عليه.
تمام نکاح والے حضرات باہر صحن میں تشریف لے جائیں، ملنے ملانے کی ترتیب تمام حضرات باہر صحن میں تشریف لے جائیں، وہیں جا کر کریں، یہاں بیان ہوگا، بیان کی مجلس ہوگی.
نکاح والے حضرات باہر صحن میں چلے جائیں، کیونکہ یہاں بیان ہوگا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین وعلى كل من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، صدق الله مولانا العظيم. پچھلے اتوار کو میں نے مدینہ منورہ کا سفر چونکہ تازہ تازہ کیا ہوا تھا تو اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے یہ آیت کریمہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے اس کا بیان کافی عرصے سے چل رہا تھا، ابھی وہ مکمل نہیں ہوا. آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اللہ سے. وابتغوا الیہ الوسیلہ، پھر دو جملے فرمائے، ایک یہ کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تبارک و تعالی کے تک پہنچنے کا ذریعہ وسیلہ تلاش کرو، اور دوسرا جملہ یہ فرمایا کہ اس کے راستے میں کوشش کرو، محنت کرو. تو ابھی پہلے جملے کی بات چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. یہ ایک طرح سے تقوی حاصل کرنے کا ایک راستہ ہے، اور ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا، طریقہ بیان فرمایا ہے. اور جیسا میں نے بار بار عرض کیا کہ مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ وسیلہ سے مراد ہے عمل صالح، کوئی بھی نیک عمل جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتا ہے. اور یہ عجیب صورتحال ہے، منطقیوں کے سمجھ میں آنی مشکل ہے، لیکن حقیقت ہے کہ تقوی حاصل کرنے کا راستہ بھی یہ ہے کہ عمل صالح کرے، آدمی نیک عمل کرے. تقوی کا حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نیک عمل شروع کر دے. جب نیک عمل کرے گا تو اس سے مزید تقوی پیدا ہوگا، تقوی سے نیک عمل سے تقوی، پھر تقوی سے مزید نیک عمل، پھر اس نیک عمل سے مزید تقوی، پھر اس تقوی سے مزید نیک عمل، پھر اس نیک عمل سے مزید تقوی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک سلسلہ جاری فرمایا ہے جو مرتے دم تک انسان کے ساتھ رہتا ہے. مثلا فرض کرو ایک غافل انسان ہے جس کو نہ اللہ کی فکر ہے، نہ آخرت کی فکر ہے، نہ کچھ ہے، اللہ بچائے کوئی ایسی صورت ہے، تو اب یعنی خلاصہ یہ کہ وہ تقویٰ نہیں ہے دل میں. کسی نے اس کو دعوت دے دی کہ بھائی فلاں نیک عمل کر لو، نیک عمل کر لو. اس وقت اس کے دل میں آیا کہ چلو بھائی عمل تو نیک ہے، چلو کر لوں. جب وہ نیک عمل کرے گا تو نیک عمل کرنے سے کی کا خاصہ یہ ہے، اس کا لازمی خاصہ یہ ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ایک تھوڑا سا تعلق قائم ہو جائے گا نیک عمل کرتے ہی. جب تھوڑا سا تعلق ہوا تو وہ انسان کو دوسرے نیک عمل کی طرف بلائے گا. تھوڑا سا تعلق ہوا، پہلے تو تھا ہی نہیں، اب تعلق پیدا ہوا، تعلق پیدا ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس سے دوسرا نیک عمل کی طرف اس کی کو دل میں خیال آئے گا کہ چلو دوسرا بھی کر لوں، دل میں آنے لگا. پہلے آتا ہی نہیں تھا دل میں، اب آنے لگا. تو اس کے بعد جب دوسرا عمل کرے گا تو دوسرے عمل کرنے سے مزید قرب پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ سے مزید قرب پیدا ہوا، پھر وہ مزید قرب اور نیک عمل کی طرف آمادہ کرے گا. تو نیک عمل کو کھینچتا ہے، برائی برائی کو کھینچتی ہے. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے. اسی لیے حدیث قدسی ہے، حدیث پاک، کہ اللہ جل جلالہ یہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ نفلی اعمال کے ذریعے میرے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، قریب ہوتا رہتا ہے، قریب ہوتا رہتا ہے، قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ میں اس کا کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ حرکت کرتا ہے. جس سے معلوم ہوا کہ یہ تقویٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا قرب، یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے. یعنی چلتا ہی رہتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے. جوں جوں عمل صالح میں ترقی ہوتی رہے گی، اتنی اسی حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا تو تقویٰ پیدا ہوگا، اور تقویٰ کے اندر مزید ترقی ہوگی. کیونکہ تقویٰ اور اللہ تعالیٰ کا قرب، اس کے بھی درجات ہیں، تقویٰ کے بھی درجات ہیں. ایک ادنا درجے کا ہے، پھر تھوڑا اور اعلیٰ درجے کا ہے، پھر اور اعلیٰ درجے کا، پھر اور اعلیٰ درجے کا، یہاں تک کہ وہ تقویٰ کا بہت اعلیٰ مقام تک انسان پہنچ سکتا ہے، اس تدریج کے ساتھ مختلف درجات سے گزرتے ہوئے. اب یہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جاتا ہے امام المتقین، متقیوں کے امام، متقیوں کے سردار، یعنی آپ کا تقویٰ جو ہے اس تقویٰ کو کوئی دوسرا پہنچ نہیں سکتا، اتنا اونچا درجہ کا تقویٰ ہے. اور ایک وہ تقویٰ ہے کہ جو معمولی درجے کا شروع ہوا، ابھی کام شروع کیا کسی نے تو تقویٰ تو پیدا ہوا لیکن وہ ابھی ابتدائی درجات میں ہے. اور عمل صالح کرے گا اور تقویٰ پیدا ہوگا، اور عمل صالح کرے گا اور تقویٰ پیدا ہوگا. میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب قدس اللہ تعالی سرہ سے سنا، اور یہ غالباً حضرت والا نے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا تھا. بڑی تسلی والی بات بھی ہے اور امید افزا بات بھی ہے. وہ یہ فرماتے ہیں، کوئی شخص ان سے پوچھ رہا تھا حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، قطب الاقطاب، ان سے پوچھ رہا تھا کہ حضرت ہم نماز پڑھتے تو ہیں لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اس کا دھڑکا لگا رہتا ہے. تو حضرت حاجی صاحب نے ایک بات فرمائی، اور وہ بات ہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کے لیے بڑی تسلی کی بات ہے. انہوں نے فرمایا کہ جب ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ نماز پڑھنے کی توفیق ہو گئی تو سمجھ لو کہ پچھلی قبول ہو گئی. ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ نماز پڑھنے کی توفیق ہو گئی تو سمجھو پچھلی قبول ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر قبول نہ ہوتی تو دوسری نماز کی توفیق نہ ہوتی. وہ جب باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تقویٰ حاصل کرنے کا اور میرا قرب حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے، نیک عمل ہے، تو وہ نیک عمل ہوتا ہے تو مزید تقویٰ تھوڑا سا پیدا اور ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے میں دوسرا عمل کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے. تو اس واسطے یہ ایک سلسلہ، منتقی لوگ کہیں دور ہے، یہ تزلزل ہے، لیکن ہے در حقیقت یوں ہی کہ تقویٰ عمل صالح پر موقوف، عمل صالح تقویٰ پر موقوف، ہوتے 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 درجات بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ تقویٰ کا اعلیٰ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. تو حاصل کیا ہے کہ آدمی لگا رہے، مستقل لگا رہے، نیک عمل کرنے کے لیے لگا رہے، جتنا لگا رہے گا اتنا ہی تقویٰ، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا رہے گا، چھوڑے نہیں اس کام کو، تو انشاءاللہ پہنچ جائے گا اس منزل تک جس کی دعوت دی جا رہی ہے، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اب ہر نیک عمل کا یہی حال ہے، ہر نیک عمل کا یہی حال ہے، چھوٹے سے چھوٹا بھی نیک عمل ہو مگر وہ بندے کو اپنے اللہ سے قریب کرتا ہے. تو اس کے لیے صوفیاء کرام نے بہت راستے بتائے ہیں، یہ کرو اس سے ہو جائے گا، فلاں ذکر کرو اس سے ہو جائے گا، فلاں تسبیح پڑھو اس سے ہو جائے گا. لیکن جو بات میں نے کچھ عرصے پہلے شروع کی تھی وہ یہ تھی کہ ہم جیسے کمزوروں کے لیے اگر شروع سے ہی لمبا چوڑا نسخہ بتا دیا جائے کہ بھئی یہ کرو اور وہ کرو تو آدمی بھاگ جائے کہ میرے بس کا نہیں ہے. لیکن ہمارے بزرگوں نے، خاص طور پر حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالی سرہ نے جو ایک طریقہ بتایا اور تجربے سے انتہائی مفید ثابت ہوا، وہ ایک اور طریقہ ہے. حضرت والا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالی سرہ نے کا ایک واعظ ہے جس کا نام ہے طریق القلندر. طریق القلندر، اور اتفاق سے حضرت والا نے یہ واعظ کہا تھا حضرت شاہ ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ کے مزار کے پاس تشریف لے گئے تھے وہاں پر کسی جگہ، تو وہاں حضرت سے بیان کی درخواست کی گئی تو حضرت والا نے وہ واعظ وہاں پر کہا تھا، طریق القلندر. اور وہ ایک فارسی شعر کی تشریح کی تھی اس میں. فارسی شعر بڑا ہے معنی خیز کہ سنما رہے قلندر سزدت بمن نمائی کہ دراز و دور دیدم رہو رسم پارسائی. وہ شاعر یہ کہتا ہے کہ مجھے تو کوئی قلندر والا طریقہ بتا دو، سنما رہے قلندر سزدر بمن بمن نمائی، مجھے اگر کوئی راستہ دکھانا ہے تو مجھے قلندر والا راستہ دکھا دو، کیونکہ جو پارسائی کا راستہ ہے پارسا بننے کا، یعنی وہ جو مجاہدات کا اور ریاضتوں کا اور لمبی لمبی عبادتوں کا، تو وہ مجھے بڑا دور نظر آتا ہے. سنما رہے قلندر سزدر بمن نمائی کہ دراز و دور دیدم رہو رسم پارسائی. یعنی اگر کوئی شخص مجھ سے یہ کہے کہ بھائی دیکھو بڑے بڑے بزرگ تھے، وہ کتنی بڑی لمبی عبادتیں کیا کرتے تھے، کتنی نفلیں پڑھا کرتے تھے، تم بھی ویسے ہی پڑھو. اب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، ہمارے امام حنیفہ کے شاگرد، وہ قاضی القضات بن گئے تھے کسی زمانے میں، پورے عالم اسلام کے سب سے بڑے قاضی تھے. قاضی القضات بننے کے زمانے میں یافعی نے مرآت الجنان میں لکھا ہے کہ قاضی بننے کے زمانے میں 200 رکعتیں دن رات میں پڑھا کرتے تھے، 200 رکعتیں. ذرا حساب لگاؤ، قاضی القضات کی ذمہ داریاں ہیں اور 200 رکعتیں پڑھ رہے ہیں. امام ابو حنیفہ کے بارے میں مشہور ہے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے. تو آج اگر میرے پاس کوئی مجھ سے کوئی کہے کہ دیکھو بھائی تم حنفی ہو لہذا یہ یا تو امام ابو حنیفہ کی پیروی کرو کہ ساری رات نماز پڑھا کرو، یا امام ابو یوسف کی پیروی کرو کہ دن رات میں ملا کر 200 رکعتیں پڑھا کرو، تو میرا تو ویسے ہی کلیجہ پھٹ جائے گا کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے. تو وہ شاعر یہی کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے وہ پارسائی والا راستہ دکھاتے ہو تو مجھے تو بڑا دور دراز کا نظر آتا ہے، دور کا راستہ نظر آتا ہے، لہذا تم مجھے کوئی قلندر والا راستہ بتا دو. رہے سنما رہے قلندر سزدر بمن نمائی، وہ قلندر والا راستہ جو ہے مجھے بتا دو. تو حضرت والا نے وہ سارا واز اس پر کہا ہے کہ قلندر والا راستہ کیا ہوتا ہے, وہ طریق القلندر وہ کیا ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے. وہ حضرت فرماتے ہیں کہ قلندر والا راستہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے دل دل میں تعلق پیدا کر لو, دل دل میں اللہ تبارک و تعالی سے تعلق اور اس کی محبت دل دل میں پیدا کر لو. جو فرائض واجبات ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں, یعنی بات تو اسی کی ہو رہی ہے کہ فرائض واجبات تو آدمی ادا کرے, فرائض کرے, واجبات کرے, سنتیں ادا کرے, لیکن جیسے نفلوں کی بھرمار, جیسے چلو وہ نہ کرو لیکن کیا کرو, یہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت اور اس کے ساتھ تعلق کا ایسا راستہ اختیار کرو کہ تمہارا دل اللہ تعالی کی طرف متوجہ رہے. نفلوں سے کیا مقصود ہے, نوافل سے کیا مقصود ہے, اللہ تعالی کی رضا, اللہ تعالی کا قرب, اللہ تعالی کے ساتھ تعلق. بہت نفلیں چاہے نہ پڑھو لیکن ایسا کام کرو جس سے دل تمہارا ہر وقت کسی نہ کسی طرح اللہ تعالی کی طرف لگا رہے. اور اس کے لیے میں نے دو باتیں عرض کی تھیں, ایک کثرت دعا, دعا کی کثرت. اور یہ میں نے کہا تھا کہ ہے بہت آسان کام مگر دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں, کہ آدمی باوجود دشوار نہ ہونے کے اس کو حاصل کرنے کے لیے مشق کی ضرورت ہوتی ہے. کہ انسان کا دل ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ مانگتا ہی رہے, مانگتا بن جائے کہ اللہ میں میری یہ ضرورت پیش آ گئی, مجھے یہ ضرورت میری پوری کر دیجئے, یا اللہ میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں سب کو خیر آفیت سے پاؤں, اے اللہ آپ نے بھوک لگ رہی ہے مجھے کھانا اچھا کھلا دیجئے. ارے کہا کرو اللہ میاں سے جب بھوک لگے تو, یا اللہ بھوک لگ رہی ہے, بھوک لگ رہی ہے مجھے کھانا اچھا کھلا دیجئے, یا اللہ کھانا سامنے آ گیا اس کو لذت سے کھلا دیجئے, یا اللہ یہ آپ نے اپنی رحمت سے یہ عطا فرمایا اس کو صحیح طریقے سے کھانے کی توفیق عطا فرما دی, یا اللہ ایسا نہ ہو کہ کھاتا کھاتے ہوئے مجھے اچھو لگ جائے اور پھندا لگ جائے, اس سے بچا لیجئے. یہ دعائیں سیکھو اور کرو, چلتے پھرتے کرو, اٹھتے بیٹھتے کرو, بار بار کرو, مانگتے رہو. جتنا اللہ تعالی سے مانگو گے, جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضری دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا ہی تمہارا قرب ہوگا. یہ تو میرا بندہ ہے جو ہر وقت مجھ سے رجوع کرتا ہے. تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھائی, اللہم انی اسلوکا خیر المسئلہ و خیر الدعاء و خیر الاجابہ, اے اللہ مجھے اچھی دعائیں میرے دل میں ڈال دیجئے, اے اللہ اچھی دعائیں میرے دل میں ڈال دیجئے, اچھے سوال میرے دل میں ڈال دیجئے اور اچھی قبولیت بھی مجھے عطا فرمائیے. اب بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں, کیا مانگ رہے ہیں, کہ مجھے دعا کرنا سکھا دیجئے, ایسی دعائیں میرے قلب پر وارد فرما دیجئے کہ جو آپ کے ساتھ تعلق میں اضافہ کر دیں. اور خوب سمجھ لو کہ دعا ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے قرب پیدا کرنے کا اس سے زیادہ آسان اور بہتر طریقہ کوئی اور نہیں. اور بعض اوقات ایک چھوٹا سا جملہ دعا کا, چھوٹا سا جملہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے تو انسان کی منزلیں پتہ نہیں کتنی تیز رفتاری کے ساتھ طے ہو جاتی ہیں. اپنی بھی دعا, دوسرے کی بھی دعا, میں بھی یعنی اپنے لیے بھی مانگوں, دوسروں کے لیے بھی مانگوں اور دوسروں سے بھی دعا چاہوں کہ کسی سے ملاقات ہوئی بھائی ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا یا دعا کر دیجیے گا ہمارے لیے. تو یہ درخواست کر لینا کیا مطلب ہوا, کہ میری درخواست اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے لیے آپ واسطہ بن جائیے گا, اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے لیے واسطہ بن جائیے گا. تو دعا کرنے والا بھی, جو دعا کرے گا پتہ نہیں کس عالم میں کرے گا، کس اخلاص کے ساتھ کرے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شاید قبول ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے. اس لیے کہا گیا کہ بزرگوں سے جب ملے آدمی تو ان سے درخواست دعا کی کرے. اور حضرت مولانا حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے کوئی بندہ دعا کے لیے کہتا ہے تو میں فوراً ہی اسی وقت دعا کر لیتا ہوں اس کے لیے بغیر کسی تاخیر کے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ سوچا کہ بھائی چلو کر لیں گے اس کے لیے دعا تو پتہ نہیں کب یاد آئے نہ آئے، تو فوراً تو دعا کر ہی لو جو اچھی دعا ہو، تو فوری طور سے تو کر ہی لو. تو کچھ پتہ نہیں، اگرچہ بظاہر سرسری طور سے اس نے کہا جی میرے لیے دعا کیجئے، میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عافیت دارین عطا فرمائے، تو پتہ نہیں کس لمحے میں وہ دعا قبول ہو گئی ہو اور اس سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے. تو فوراً دعا کر لیتا ہوں. میرا بھی الحمدللہ یہ معمول ہے، کوئی جب دعا کے لیے کہتا ہے تو فوری طور سے دعا، جو مختصر دعا ہوتی ہے کوشش کرتا ہوں جامع دعا کر لوں، وہ کر لی. پھر بعد میں جب کبھی توفیق ہوتی ہے مستقل بیٹھ کے دعا کرنے کی تو میں یہ کہہ دیتا ہوں یا اللہ جن جن لوگوں نے مجھ سے دعا کی فرمائش کی ہے اللہ آپ ان سب کی مرادوں کو جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے ان سب کی مرادیں پوری فرما دی. جن کے نام یاد آ گئے ان کے نام سے بھی دعا کر لی، جن کے نام یاد نہ آئے مجھے تو یاد نہیں میرے اللہ کو تو یاد ہیں کہ نہیں، کہ جن جن لوگوں نے مجھ سے دعا کی فرمائش کی تھی میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی مرادیں پوری فرما دیجئے، جو جو ان کی مرادیں ہیں وہ پوری فرما دیجئے. اب کس وقت کون سی دعا قبول ہو جائے کچھ پتہ نہیں. سبحان اللہ، یاد آیا حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ زیادہ مشہور ہے نا، حضرت جنید بغدادی ان کے دادا پیر ہیں یہ حضرت معروف کرخی، بغداد کے رہنے والے تھے. بغداد جو ہے نا وہ دریائے دجلہ کے دونوں طرف واقع ہے، بیچ میں دریائے دجلہ گزر رہا ہے، ایک حصہ اس طرف ہے ایک حصہ اس طرف ہے. جو اس طرف کا حصہ ہے وہ کرخ کہلاتا ہے اور دوسرا حصہ جو ہے وہ رسافہ کہلاتا ہے. تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے اس حصے سے تھے جس کو کرخ کہتے ہیں، اور بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں. اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر ہیں. تو عجیب اللہ علیہ اللہ کی شان ہوتی ہے، یہ عیسائی خاندان میں پیدا ہوئے تھے، ماں بھی عیسائی باپ بھی عیسائی بھائی بھی عیسائی سارا خاندان عیسائی، اور ایک عیسائی استاد کے پاس ماں باپ نے بٹھا دیا تھا پڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی دین ہے. وہ ان کو پڑھاتا تھا کہ باپ بیٹا روح القدس، باپ بیٹا روح القدس، یعنی عیسائیوں کی جو کا عقیدہ ہے نا کہ خدا جو ہے وہ مجموعہ ہے باپ بیٹا یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس، یہ تین مل کے خدا بنتے ہیں علیہ باللہ. تو وہ پڑھاتا تھا کہو باپ بیٹا روح القدس، ان کے منہ سے نکلتا تھا احد احد احد، بچے ہیں چھوٹے سے اور منہ سے عیسائی ہیں، عیسائی خاندان میں پرورش پا رہے ہیں لیکن وہ تو سکھا رہا ہے باپ بیٹا روح القدس، اور ان کے منہ سے نکل رہا ہے احد احد احد. باپ وہ استاد مارتا تھا کیا بول رہے ہو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ نکالو، ان کے منہ سے نکلتا ہی نہیں، احد 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 نکلتا تھا. آخرکار ایک دن اتنا مارا استاد نے، اتنا مارا کہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، اور ماں باپ جانتے تھے کہ ماں باپ بھی عیسائی ہیں تو اس واسطے وہ میرا ساتھ نہیں دیں گے، تو خدا جانے کہاں چلے گیا، اللہ جانے کہاں چلے گیا. اب ماں باہر، ماں تھی، بیٹا میرا چلا گیا، لاپتا ہو گیا، کچھ پتہ نہیں کہاں ہے، روتی تھی اور پھر رو کے یہ دعائیں مانگتی تھی، یا اللہ میرا بیٹا اگر آ گیا تو میں اس کو کسی دین پر مجبور نہیں کروں گی، وہ جیسا چاہے کرے. تو چند سالوں کے بعد وہ واپس آئے, گھر آئے والدہ کے پاس. تو والدہ نے پوچھا کہ تم کیا ہوا تمہیں؟ کہا کہ میں تو اسلام لے آیا ہوں, مسلمان ہوں. تو ماں نے کہا میں تمہیں مجبور نہیں کرتی. وہ تو پھر اللہ نے جس بندے کے دل میں بچپن کے اندر احد ڈالا تھا, اس نے اپنے پورے گھرانے کو مسلمان کر لیا اور ولایت کے اعلی مقام پر پہنچے. تو یہ تو میں نے تعارف کے طور پر جملے مطرح دیکھے, لیکن جو واقعہ یاد آیا ان کا وہ یہ کہ اچھا ان کے بارے میں بھی روایات میں یہ آتا ہے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ یہ بہت زیادہ نفلیں پڑھنے کا معمول نہیں تھا. جیسے بڑے بڑے اولیاء اللہ کے معمولات ہوتے ہیں نا کہ وہی سینکڑوں نفلیں پڑھ رہے ہیں, اس قسم کا معمول نہیں تھا حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا, لیکن اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر کا معمول تھا. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر زبان پہ رہتا تھا, اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سوچنا, اس کے اوپر غور کرنا, اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کائنات پر غور کرنا, یہ سب ہوتا تھا. اس میں زیادہ مصروف ہے, یہاں تک کہ یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حجام سے خط بنوا رہے تھے, تو وہ اب ذکر کر رہے تھے, وہ خط بنا رہا ہے یہ ذکر کر رہے ہیں. تو اس نے کہا جی آپ کی مونچھیں بنانی ہے, ذرا سی تھوڑی دیر کے لیے منہ بند کر لیجئے. پتہ نہیں مونچھیں بنانی تھی کیا کرنا تھا, اس نے کہا جی تھوڑی دیر کے لیے ذرا رک جائیے تو پھر میں آپ کا خط بنا دوں. تو انہوں نے کہا کہ ارے تم تو اپنا کام کر رہے ہو, میں اپنا کام نہ کروں, تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کر رہا ہوں, تو اسی طرح بنا دو جس طرح بھی ہو. تو اتنا ذکر کا غلبہ تھا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. خیر واقعہ جو سنانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے تو ایک سقا تھا جو لوگ مشق میں پانی بھر کے لوگوں کو پانی پلاتے ہیں نا, اور کچھ تھوڑا سا پیسے بھی وصول کر لیتے ہیں ایک پیسے میں, اس زمانے میں ایک پیسے کے اندر ایک گلاس بھر کے دے دیا پانی کا. تو وہ آواز یہ لگا رہا تھا کہ جو بندہ مجھ سے پانی پیے اللہ اس پر رحم کرے, جو بندہ مجھ سے پانی پیے اللہ اس پر رحم کرے, جو بندہ مجھ سے پانی پیے اللہ اس پر رحم کرے. تو یہ آگے بڑھے, جا کر اس سے کہا کہ بھائی دے دو مجھے ایک گلاس پانی کا. اس نے پانی دیا اور یہ انہوں نے پی لیا پانی. ایک شاگرد ساتھ تھے, انہوں نے کہا حضرت یہ کیا آپ نے کیا, آپ تو روزے سے تھے, آپ کا تو روزہ تھا, تو روزے میں پانی کیسے پی لیا؟ تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بس میرے دل میں یہ دائیہ پیدا ہوا کہ یہ اللہ کا بندہ دعا کر رہا ہے, رحمت کی دعا کر رہا ہے کہ جو بندہ مجھ سے پانی پیے گا اللہ اس پر رحم کرے. تو پتہ نہیں اس کی دعا اللہ تعالیٰ کس طرح سن لے, تو میں اس کو جا کر اس سے وہ پانی پیوں گا تو اس کی دعا مجھے لگ جائے گی, دعا مجھے لگ جائے گی. اور دعا لگ گئی تو کچھ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں میری مجھ پر کس قسم کی رحمت ہو جائے. تو اس لیے میں نے پانی پی لیا, اور میں نے سوچا کہ روزہ تو ایسی چیز ہے, نفلی روزہ ہے, نفلی روزے کو بعد میں قضا بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن پھر پتہ نہیں اس آدمی کی دعا مجھے ملے یا نہ ملے. کوئی بہت بڑا بزرگ ولی اللہ نہیں تھا بظاہر, کوئی بہت بڑا صاحب درجات نہیں تھا, سقا بہشتی پانی پلانے والا ایک عام آدمی, اس کی دعا لینے کے لیے اپنا روزہ توڑ دیا حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ. اس سے کیا باتیں معلوم, دیکھو ہر ان بزرگوں کے ہر واقعے میں کچھ سبق ہوتے ہیں. تو اس میں ایک سبق تو یہ ہوا کہ کچھ نہیں پتا کہ اللہ کس کی دعا کس وقت قبول کر لے. ایک آدمی بالکل بے حیثیت نظر آ رہا ہے, دیکھنے میں کوئی حیثیت نظر نہیں آتی, لیکن اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے, اس کی بات اس کی دعا اللہ تعالیٰ کس درجہ قبول فرماتے ہیں کچھ پتا نہیں. لہذا یہ جو ہم لوگ بعض اوقات اپنے بارے میں بھی غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں جب ان سے کہا جائے کہ بھائی دعا کیا کرو یا ان سے درخواست کی جاتی ہے دعا کرنے کی، تو کہتے ہیں بھائی ہم کیا اور ہماری دعائیں کیا. ارے اپنے دعا اپنی حیثیت کو مت دیکھو، دینے والے کی حیثیت کو دیکھو. تم جو دعا کر رہے ہو یہ سمجھنا کہ میں دعا کے لائق نہیں ہوں، بس بڑا کوئی بزرگ ہوگا، کوئی عالم ہوگا، کوئی مولوی ہوگا، کوئی ولی اللہ ہوگا تو اسی کی دعا قبول ہوگی. یہ خیال دل سے نکال دو. دعا تو اللہ تعالیٰ شیطان کی بھی قبول کر لیتا ہے. شیطان کی نہیں کی، کیا کہا تھا؟ اس نے دعا مانگی تھی، اس نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ آپ مجھے مردود تو کر رہے ہیں لیکن مجھے قیامت تک کے لیے زندگی دے دیجئے کہ پھر میری موت واقع نہ ہو. اللہ میں نے اس کی بھی قبول کر لی. تو یہ سمجھنا کہ میں گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، لہذا میری دعائیں کیا، میں دعا کروں گا تو وہ کہاں قبول ہوگی. یہ خیال دل سے نکال دو، اور خیال دل سے نکال کر اپنے کو مت دیکھو، دینے والے کو دیکھو. میرے حضرت عارفی قدس اللہ تعالی سرہ بہت پیارا شعر پڑھا کرتے تھے کہ کوئی جو ناشنا سے ادا ہو تو کیا علاج، کوئی جو ناشنا سے ادا ہو تو کیا علاج، ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں، ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اسی بات کو بیان فرما رہے تھے، دعا کرنے کو، خوب دعا کیا کرو، خوب دعا کیا کرو. تو اور دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی عجیب چیز ہے. تو حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے بہت ہی لاڈلے قسم کے خلیفہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت، ہاں یہ فرمایا جملہ، یہ فرمایا حضرت تھانوی نے کہ جھولی پھیلا اللہ تعالیٰ کے ہاں جھولی پھیلانے والا ہو کوئی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں دینے میں کوئی کمی نہیں، جھولی پھیلانے والا ہو چاہیے. تو حضرت مجذوب صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا حضرت کسی کے پاس جھولی نہ ہو تو کیا کرے، جھولی نہ ہو تو کیا کرے. فرمایا کہ جھولی بھی انہی سے مانگے، کہہ دے کہ یا اللہ مجھے پاس تو جھولی بھی نہیں ہے، میرے مجھے دعا مانگنا بھی نہیں آتا، تو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ عطا فرما دیجئے. تو ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں. بندہ کیسا ہی ہو، خطا کار ہو، گناہگار ہو، صاحب ایمان ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں فرماتے. یہ نہ سمجھو کہ ہم کیا ہیں جو دعائیں ہماری قبول ہوں گی. تم اپنے کو نہ دیکھو، دینے والے کو دیکھو، وہ کتنا دے سکتا ہے، کتنا دیتا ہے، اس دعا کا اہتمام کرو. اور مجھے اپنے والد، یہ والد ماجد رحمۃ اللہ کی ایک بات یاد آ گئی، بڑے سبق کی چیز ہے ہم جیسے نام نہاد مولویوں کے لیے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، مفتی اعظم پاکستان اور صاحب معارف القرآن، ساری زندگی فتویٰ کی خدمت انجام دی، ساری زندگی حدیث کا درس دیا، ساری زندگی وعظ کہے، لوگوں کو دین کی طرف بلایا، ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر ان کی صحبت اٹھا کر لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آیا. ایک دن مجھ سے فرمانے لگے، مجھے یاد ہے کہ میرا عجیب معاملہ ہے، جب میں کہیں گزر رہا ہوتا ہوں اور کوئی وائز واد کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی بھی وائز، تھوڑی دیر کھڑا ہو کر اسے ضرور سن لیتا ہوں، تھوڑی دیر کھڑا ہو کر ضرور سن لیتا ہوں. اس لیے سن لیتا ہوں کہ شاید اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو میرے دل پر اثر انداز ہو جائے اور میری زندگی میں تبدیلی پیدا کر دے. اب اتنا بڑا مفتی اعظم جس کی بیان سننے کے لیے لوگ جو ہیں وہ ترستے ہوں اور منتیں کرتے ہوں کہ آپ ہمارے یہاں آ کر بیان کر دیجئے، وہ ایک معمولی وائز جلسے میں بول رہا ہے، مسجد میں کہیں گئے ہیں وہاں پر کوئی بیان کر رہا ہے، تھوڑی دیر کھڑا ہو کر. کیوں؟ کہتے ہیں میں اپنے آپ کو کسی کی نصیحت سے بے نیاز نہیں سمجھتا، میں اپنے آپ کو کسی کی نصیحت سے بے نیاز نہیں سمجھتا. چاہے میرے پاس اگر زیادہ لمبا وقت نہیں ہے پوری بات سننے کا تو کم از کم تھوڑی دیر کھڑے ہو کے سن لوں، ہو سکتا ہے کوئی کلمہ ایسا کان میں پڑ جائے کہ جس سے میری زندگی میں فرق آ جائے. تو حضرت والا تو یہ میں کہہ اس پر یاد آیا کہ دعا بھی اسی طرح کہاں معروف ہے کرخی اور کہاں ایک سکا جو پانی پلا پلا کر اپنا روزگار تلاش کرتا ہے، تو لیکن معروف کرخی کو اس کی دعا سے بے نیازی نہیں، اس کی دعا سے بے نیازی نہیں ہے. کہتا ہے میں اس لیے میں روزہ توڑ دیا کہ میں اس کی دعا حاصل کر لوں، اللہ تبارک و تعالیٰ شاید مجھے اس کی دعا کی برکت سے مجھے فضیلت عطا فرما دیں، میرے بیڑا پار ہو جائے. تو دعا کوئی بھی ہو کسی کی بھی ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی تحقیر نہ کرنی چاہیے، اس کو معمولی نہ سمجھنا چاہیے. لہذا خود بھی دعا، چلتے پھرتے دعا، اٹھتے بیٹھتے دعا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگنے کا سلسلہ مسلسل جاری، دل ہر وقت کچھ نہ کچھ مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے. یہ ہے ایک بہت زبردست نسخہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب حاصل کرنے کا اور تقویٰ پیدا کرنے کا. پھر ایک بات اور عرض کر دوں ذرا دعا کے بارے میں، وہ یہ کہ شاید میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دعا کی قبولیت کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہی بندے نے دعا کی اس کے نام اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ ہو گیا، ثواب فوراً مل گیا. اس معنی میں تو ہر دعا قبول ہے. اگر تم نے فرض کرو یہ مانا مانگا کہ یا اللہ میری بیماری دور کر دیجئے، تو یہ ثواب اور یہ فائدہ تو نقد حاصل ہو گیا کہ دعا پر ثواب ملا، تمہارے نام اعمال میں ایک بڑی نیکی کا اضافہ ہو گیا. الدعاء هو العبادة، یہ تو فوراً ہو گیا. اب جو مانگا ہے وہ ملے یا نہ ملے، یہ اللہ تعالی کی حکمت اور مشیت پر موقوف ہے. ہو سکتا ہے باری تعالیٰ وہ نہ دیں، اس سے اچھی کوئی چیز دے دیں. ہم تو کچھ مانگ رہے تھے، ہمیں پتا نہیں تھا کہ اس کا انجام خراب ہوگا. اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ اگر ہم نے یہ چیز اس کو دے دی تو اسی کے حق میں مضر ہوگی، نقصان دہ ہوگی، تو وہ کوئی اور چیز دے دیں اس دعا کے بدلے میں. اور کچھ نہیں تو اجر ہی اتنا مل گیا، یا اور کوئی چیز دے دی. لیکن یہ چیز، یہ ان چیزوں کے بارے میں تو ہے جن میں احتمال ہو فائدہ مند ہونے کا بھی، مضر ہونے کا بھی. لیکن اگر کوئی دعا ایسی ہے کہ جس کے مضر ہونے کا احتمال ہی نہیں، ایک بندہ یہ مانگ رہا ہے یا اللہ مجھے اپنے احکام کا تابع بنا دیجئے، یا اللہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا متبع بنا دیجئے، اس میں کوئی احتمال ہے کہ اس دعا کے قبول ہونے میں کوئی نقصان ہوگا؟ کوئی احتمال نہیں، اس میں کوئی احتمال نہیں. لہذا اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے، ضرور دیں گے، ضرور دیں گے انشاءاللہ تعالی. ہو سکتا ہے کہ کچھ تھوڑا وقفہ مل جائے، وقفہ گزر جائے، یا اللہ میں فلاں گناہ میں مبتلا ہوں، یا اللہ مجھے نکال دیجئے اس گناہ سے، یا اللہ مجھے اس گناہ سے نکال دیجئے، یا اللہ اس کے دل میں، اس گناہ کی میرے دل میں بار بار خواہش ہو رہی ہے، بار بار دل مچلتا ہے اس گناہ کے لیے، اے اللہ مجھے بچا لیجئے اس گناہ سے. اب بتاؤ کہ گناہ سے بچانا یا گناہ سے بچنا، اس میں کوئی مضرت کا پہلو ہے، کوئی نقصان کا پہلو ہے؟ جب نقصان کا پہلو نہیں ہے تو وہ دیں گے، ضرور دیں گے. اور اگر وہ فرض کرو کہ آپ نے مانگا یا اللہ مجھے دین پر چلنے کی پوری توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ مجھے اتباع سنت کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، کیونکہ یہ دعائیں ایسی ہیں کہ جن میں نقصان کا احتمال ہی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے، ضرور دیں گے، اس پر یقین رکھو. البتہ کبھی بعض اوقات اس دعا کے قبول ہونے میں کچھ تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. میرے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ آدمی نے دعا مانگی کہ یا اللہ میں فرض کرو فلاں گناہ کے اندر مبتلا ہوں، یا اللہ مجھے نکال لیجئے اس سے. تو حضرت تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ میاں اللہ میاں سے باتیں کیا کرو، دعا کرنے میں اللہ میاں سے باتیں کیا کرو. باتیں کیسے کیا کرو کہ یا اللہ یا تو مجھے اس سے بچا لیجئے ورنہ پھر میرا مواخذہ نہ فرمائیے گا، میری گرفت نہ فرمائیے گا. آپ مالک الملک ہیں، آپ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پر قادر ہوں. آپ کی قدرت کا واسطہ دے کر مانگتا ہوں، آپ کی رحمت کا واسطہ دے کر مانگتا ہوں، مجھے اس گناہ سے بچا لیجئے. تو اللہ تبارک و تعالی ضرور بچائیں گے. لیکن فرض کرو کہ کسی وقت پھر شیطان نے اور نفس نے پاؤں پھسلوا دیے اس دعا کے مانگنے کے بعد، پھسل دیا. وہ کہتا یا اللہ میں نے تو آپ سے مانگا تھا، دعا مانگی تھی اور یہ تو ہوا بھی نہیں، فلاں وقت میں پھسل گیا. تو حضرت والا کے الفاظ مجھے یاد ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ ارے نادان، تجھے پتا نہیں کہ تُو نے جو دعا مانگی تھی اس دعا کے نتیجے میں اس کے بعد بھی تجھ سے یہ کچھ ہو گیا اور پھر تیرے اندر ندامت پیدا ہو گئی، تو نے پھر دوبارہ ہماری طرف رجوع کر لیا، استغفار کر لیا، توبہ کر لی، دوبارہ استغفار توبہ کر لیا. تو ہمیں تجھے مہرت بنانا تھا اپنی ستاری کا، اپنے رحمانیت کا تجھے مہرت بنانا تھا. استغفار کی طرف تجھے متوجہ ہوا، توبہ کی طرف متوجہ ہوا، تو نے میری طرف رجوع کیا، یہ کچھ کم دولت ہے جو تجھے ملی. تو اگر بالفرض کبھی پھر ہو جائے، پھر اللہ سے رجوع کر لے، پھر مانگ لے، پھر توبہ کر لے، پھر استغفار کر لے، پھر مانگ لے کہ یا اللہ اب کے پھر پھسل گیا، اپنی رحمت سے مجھے پھر آئندہ کے لیے بچا لی، نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک وقت آئے گا اور ضرور آئے گا، بھی ضرور آئے گا کہ انشاءاللہ مکمل نجات ہو جائے گی اللہ کی رحمت سے. اور اگر یہ بھی نہ کرو تو کیا ہوگا؟ حضرت والا فرمایا کرتے تھے آج ذرا سا تصور کرو، میدان حشر قائم ہے، سوال جواب ہو رہا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ تم کیوں گناہ کر رہے تھے، تم نے نگاہوں کے گناہ کیے تھے، تم نے دل کے گناہ کیے تھے، تم نے ہاتھوں سے گناہ کیے تھے، کیوں کیے تھے؟ تم اس کے جواب میں کہو کہ یا اللہ میاں آپ نے پیدا ہی ہمیں ایسے وقت میں کیا تھا کہ چاروں طرف جو ہیں وہ گناہ کے ہر کارے ہمیں بلا رہے تھے، چاروں طرف فتنے برپا تھے، آنکھوں کو پناہ نہیں ملتی تھی، دل الدماغ جو ہیں وہ دنیا کی طرف لگا ہوا تھا، ساری دنیا مبتلا تھی. آپ نے صحابہ کرام کے زمانے میں پیدا کیا ہوتا تو ہم بھی ویسے ہو جاتے، ہم بھی اسی طرح پاک باز ہو جاتے. آپ نے ایسے زمانے میں پیدا کیا کہ جس میں گناہوں کی بہتات تھی، چاروں طرف آگ بھڑک رہی تھی گناہوں کی، تو ہم مبتلا ہو گئے. تو یہ وجہ ہوئی مبتلا ہونے کی. اللہ میاں اگر اس کے جواب میں یہ کہیں کہ ٹھیک ہے چلو تم ایسے زمانے میں پیدا ہوئے تھے جہاں پر کہ گناہوں کی آگ بھڑک رہی تھی، لیکن کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا تھا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر؟ کیا ہمیں قدرت نہیں تھی کہ اس سارے ماحول کے باوجود اور یہ بھڑکتی ہوئی آگ کے باوجود ہم تمہیں باہر نکال لیں؟ ہمیں قدرت نہیں تھی، ہمیں قدرت تھی تو مانگا کیوں نہیں ہم سے؟ ہم سے کیوں نہیں مانگا؟ ہم سے کیوں نہیں کہا کہ یا اللہ یہ سارا ماحول خراب ہو رہا ہے، میں اس کے اندر خراب ہو رہا ہوں، میرے تصورات خراب ہو رہے ہیں، میرے خیالات بدل رہے ہیں، اے اللہ مجھے گناہوں کے دائیے پیدا ہو رہے ہیں، اے اللہ مجھے بچا لے اس آگ سے. تو کیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں بچایا تھا آگ سے؟ یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم. تو جس طرح ان کے اوپر آگ کو ٹھنڈا کیا تھا تمہارے لیے بھی ٹھنڈا کر سکتے تھے اگر تم نے ہمیں پکارا ہوتا، اگر تم نے ہم سے مانگا ہوتا تو ہم تمہیں بھی تمہیں بچا لیتے ہیں. کیوں نہیں مانگا؟ بتاؤ اس کا کیا جواب ہوگا؟ پہلی بات کا تو کسی طرح تاویل واویل کر لی، لیکن اس بات کا کوئی جواب نہیں. لہذا فرمایا اچھا تو فرمایا کہ دعا تو کم از کم کر لیا کرو کہ یا اللہ مجھے دین کی اتباع کی، سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو آسان راستہ اور قریب ترین راستہ اللہ تعالیٰ پہنچنے کا، وہ دعا کی کثرت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. يا الله اپنے فرما جو کچھ باتیں کی ہیں اللہ اپنے رحمت سے ان پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر فتنے معصیتوں منکرات سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ.